सदारंग हफ्तावार अदबी प्रोग्राम पेश कर रहे हैं असद नजीर।
अदबी मुजल्ले सदारंग के साथ असद नजीर हाजिर है और अपने सामईन की खिदमत में सलाम अर्ज करता है। हमारे शुमारे की सौती झलकियाँ रूबरू उर्दू के मारूफ माहिर लिसानियात डॉक्टर सुहेल फारूकी से हमारा मुकालमा।
ट्रांसलेशन को मैंने अपना खास शगफ बनाया। ट्रांसलेशन पर एक किताब वाला हूँ, मवाद जमा है और उसमें मेरी जो तरीक़ेकार रहा वो ये, चूँकि फारसी इसके साथ साथ फारसी और अरबी की भी बैकग्राउंड रही तो वो भी गोया कि मैं आपको एक प्रोफेशनल ट्रांसलेटर कह सकता हूँ।
कलाम शायर बज़ुबान शायर, आज आप सुनेंगे मोहतरमा ज़किया ग़ज़ल से इनका मुंतखब कलाम।
जो भी थे गिले शिकवे दूर करके जाना था, कम से कम बिछड़ने पर दिल बुरे नहीं होते, कम से कम बिछड़ने पर दर्द बोएगा सावन फिर से कच्चे आंगन में, काश पहली बारिश में हम मिले नहीं होते, काश पहली बारिश में।
तफ़ीम गालिब दीवान गालिब की तीन बेहद मुख्तसर गज़लों की तशरीह डॉक्टर सरफराज खान नियाज़ी की ज़बानी।
वो उन गज़लों में शामिल है कि जिसके बिस्तर अशार गालिब ने शायद निकाल दिए थे दीवान से, और यह गालिब ने अपनी शायरी के बहुत अर्ली या शुरू के दौर में लिखी है।
और आखिर में रशीद मिसबाह का अफसाना कच्चे रास्ते सुनाएंगे खालिद हमीद।
उसने बार बार लाला करामत से एक ही सवाल किया कि वो उसे अपने खानदान को तबाह करने वाले शख्स का नाम बता दे, उसके चेहरे के खद्दोखाल से आगाह कर दे जो उसका दुश्मन है, मगर उसके भाई ने अपने मुंह में ताला लगाए रखा। वो हमेशा बात को टाल जाता। एक दफा उसके भाई से दुश्मन का नाम जानने के सिलसिले में गर्मी सर्दी भी हो गई और वो कई माह तक उसकी मुलाकात को न गया। मगर लाला करामत को अपने दुश्मन का नाम नहीं बताना था और उसने आखिरी दम तक नहीं बताया।
ये थी हमारे इस मुजल्ले की सौती झलकियाँ।
वॉइस ऑफ अमेरिका से उर्दू में तवील दौरानिये की नशरियात मीडियम वेव 972 किलोहर्ट्ज पर आप रोजाना सुन सकते हैं, जिसमें पाकिस्तान, जनूबी एशिया और पूरी दुनिया की ताज़ा तरीन खबरें, हालात हाजरा और आम दिलचस्पी के फीचर, तवील दौरानिये के मुजाकरे, अहम खबरों के तज्जियाती जायजे और मैगजीन प्रोग्राम शामिल हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका की उर्दू सर्विस पाकिस्तान के वक्त के मुताबिक रोजाना शाम 7 बजे से सुबह 7 बजे तक जारी रहती है। हमारे इन प्रोग्रामों में खबरों के अलावा सेहत, खवातीन और नौजवानों के मसाइल, तालीम, अमरीकी जिंदगी और आम दिलचस्पी के लातादाद मौजूआत पर फीचर्स और इंटरव्यूज शामिल होते हैं। मुबस्सरीन और तज्जियाकारों के साथ साथ आप भी इसमें शिरकत कर सकते हैं। पाकिस्तान से मुफ्त टेलीफोन इस नंबर पर किया जा सकता है 0800-777-89। नंबर एक बार फिर नोट कर लीजिए 0800-777-89।
अदबी मुजल्ले का आगाज करते हैं भारत में मुकीम उर्दू के मारूफ माहिर लिसानियात डॉक्टर सुहेल अहमद फारूकी की गुफ्तगू से। डॉक्टर साहब ने लिसानियात में PhD किया है, लिसानियात के अलावा उसलूबियात से भी शगफ है। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से अंग्रेजी अदब में MA करने के बाद ये सऊदी अरब चले गए और फिर वहां कई बरस गुजारने के बाद भारत वापस आए तो जामिया मिल्लिया से मुंसलिक हो गए। इनका उर्दू जबान के बारे में एक वाज़ह नुक्ते नजर है और इस बात के सख्त मुखालिफ हैं कि उर्दू को इसलिए आसान बना दिया जाए कि वो आम फहम बन जाए। ये खासी मरबूत और दिलचस्प गुफ्तगू करते हैं, तो लीजिए सबसे पहले इनके इल्मी और तालीमी और तदरीसी सफर की मुख्तसर रुदाद इन्हीं से सुनिए।
MA करने के बाद ये समझिए कि چند پیپر ایسے بھی تھے جو کہ لسانیات اشعار تھے، اور خصوصاً پروفیسر منیر احمد صاحب پڑھاتے تھے وہ پیپر، تو کچھ مجھ سے جو سینئر حضرات تھے جو کہ اردو کے طالب علم تھے اور ان کی جو ہے زیادہ اچھی نظر تھی ادب پر، تو انہوں نے کہا کہ ایک ابھرتا ہوا ڈسپلن ہے لنگوسٹکس، تو ایک الائٹ سبجیکٹ کے طور پر آپ اس کو بہت آسان، چونکہ ظاہر بات ہے کہ ایم اے کرنے کے بعد یہ مسئلہ تو ہوتا ہے تو کریں کیا، تو اب ظاہر بات ہے کہ علی گڑھ سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے اس طرح سے، کی تو یہ کہا کہ اب لنگوسٹکس میں ایڈمیشن لے لو اور اس کے بعد پھر پی ایچ ڈی وغیرہ کے بارے میں کچھ سوچنا، تو ہم نے لنگوسٹکس میں داخلہ لیا، اور اس میں یہ سمجھیے کہ خاص طور پر وہیں سے ایک شوق ہوا کہ کچھ ادب کا مطالعہ نئے انداز سے کیا جائے، مثال کے طور پر اسلوبیات میں خاصی دلچسپی ہمیں دلائی گئی ہمارے جو اساتذہ تھے اس وقت، مثال کے طور پر پروفیسر عبدالغفار شکیل صاحب، اب تو وہاں رہتے ہیں میسور میں رہتے ہیں، وہ ان کے اساتذہ امریکن پروفیسر زائڈ، مشہور بہت مشہور شخصیت ہیں، وہ ان کے استاد تھے، اور اس کے علاوہ مرزا خلیل احمد بیگ جن کا کے نام اس وقت خاصا معروف ہے، انہوں نے بھی اسٹائلسٹ اردو اسٹائلسٹ جو کام کیا ہے تو وہ بھی میرے استاد رہے، ان کی بھی رہنمائی میرے ساتھ رہی، تو میں نے کچھ مضامین وغیرہ اسلوبیات کی نہج پر میں نے لکھے اور بعض تجزیے وغیرہ بھی کیے، پھر میں نے لنگوسٹکس میں ہی علی گڑھ سے پی ایچ ڈی کیا، اتفاق یہ کہ جو ذریعہ معاش کو تلاش کرنے کا جو ذہن پر بار تھا وہ مستقل تھا، تو علی گڑھ میں تو کچھ اس زمانے میں ایسی کوئی مستقل صورتحال نہیں نکل پائی، تو میں 7 سال تک میں نے سعودی عرب میں گزارا ملازمت کے سلسلے میں، اور اس طرح سے وہ جو سلسلہ ڈسکنٹینیو ہو گیا ریسرچ کا لسانیات میں، لیکن بہرحال چونکہ ایک شغف تھا اور جس کو کہ میں نے وہاں بھی جاری رکھا کہ جو کچھ ریسرچ کا میٹیریل میرے پاس تھا وہ میں وقتاً فوقتاً اس کو ریوائز کرتا رہا، جیسے ہی مجھے موقع ملا وہیں ملازمت کے دوران ہی، اور جب مجھے اجازت مل گئی اس کو سبمٹ کرنے کی، تو اس طرح سے میں نے وہ پی ایچ ڈی علی گڑھ سے مکمل کر لی لسانیات میں، اس کے بعد وہاں سے آنے کے بعد یہ جامعہ ملیہ میں درس و تدریس کا سلسلہ شروع ہوتا ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ باقاعدہ تدریس سے وابستہ ہونے سے پہلے آپ نے رسالہ جامعہ کا نام سنا ہوگا،
جی جی،
کیونکہ سمجھیے کہ 1936 سے نکل رہا تھا، بلکہ 1923 سے اس کا آغاز ہوا تھا، اور پریم چند کا افسانہ کفن سب سے پہلی بار رسالہ جامعہ میں ہی چھپا تھا، تو میں وہاں اس کا معاون مدیر رہا، اس کے ساتھ ساتھ دو رسالے اور جو جامعہ سے نکلتے ہیں، اسلام اینڈ دی ماڈرن ایج اور اسلام اور جدید، اس کی جو ہے معاون مدیر بھی میں رہا کافی دنوں تک، ادھر میں نے اس کے ساتھ ہی کچھ کمپیریٹیو لٹریچر پر بھی توجہ دی، کچھ مضامین میں نے ابھی ادھر مرتب کیے ہیں جو کہ کتابی شکل میں آئیں گے، اس میں خاصا تقریباً آدھے مضامین ایسے ہوں گے جو کہ اس کی تقابلی نہیں پر ہیں، اس کے علاوہ یہ ہے کہ ادھر ٹرانسلیشن کو میں نے اپنا خاص شغف بنایا، ٹرانسلیشن پر ایک کتاب ترتیب والا ہوں، اس کا مواد جمع ہے، اور اس میں میری جو طریقہ کار رہا وہ یہ، چونکہ فارسی اس کے ساتھ ساتھ فارسی اور عربی کی بھی بیک گراؤنڈ رہی، تو وہ بھی گویا کہ میں آپ کو ایک پروفیشنل ٹرانسلیٹر کہہ سکتا ہوں، دہلی میں جو ادارے ہیں مثال کے طور پر NCERT نیشنل کاؤنسل آف ایجوکیشنل ریسرچ اینڈ ٹریننگ، نیشنل کاؤنسل فار پروموشن آف اردو، تو ان سے برابر رابطہ رہتا ہے، اور ان کے لیے میں نے خاصے کام کیے ہیں، اصطلاحات سازی وغیرہ پر خاصا وقت دیا ہے سوچنے میں کہ اصطلاحات سازی کیسے ہونی چاہیے اور یا اس کی ضرورت، ایک خاص رجحان جو اس وقت ہے اردو کے سلسلے میں آپ بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ اردو کو بہت زیادہ آسان بنانے کی طرف جو ہے رجحان ہے، بے سوچے سمجھے میں سمجھتا ہوں کہ لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو کو آسان کیجیے، لیکن اس کی حد وہ مقرر نہیں کر پاتے کہ بھائی کیا آپ دوسری زبانوں کے ساتھ بھی یہ سلوک کر سکے ہیں جو آپ اردو سے جس کی توقع رکھتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس کی جو اسباب ہیں وہ بالکل مختلف ہیں, یعنی ان کی کوئی جو ہے منطقی یا اس کی کوئی علمی اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. محض وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اردو کو بہت آسان کرنے کی ضرورت ہے, اور اسی لیے اردو کا کام وہ لوگ بھی کرتے ہیں جو کہ مطلب اردو سے تو نابلد ہیں لیکن بعضوں میں خود اردو کی خدمت کرتے ہیں. وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ ظاہر بات ہے کہ اردو جسے ہم کہتے ہیں وہ صرف وہ زبان نہیں ہے جو بازار میں بولی جاتی ہے, بلکہ یہ کہ اس کے ایک سنجیدہ اس کے پہلو ہیں, اس کے مختلف ڈسپلنز ہیں جس کو جس میں ہم اردو کو برت سکتے ہیں اور برتی جاتی رہی ہے.
جی
تو فی الحال یہ میں لوگوں کو باور کرانے کی کوشش کرتا ہوں.
ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے کہ آپ کا تعلق ہندوستان کے دو بڑے مقتدر اور نامور تعلیمی اداروں سے رہا, علی گڑھ یونیورسٹی اور جامعہ ملیہ, تو ان کی اپنی ایک روایات تھی اور بہت شاندار روایات ہیں ادب کے میدان میں بھی اور علم کے میدان میں بھی. تو جب آپ ان اداروں میں شامل ہوئے تو کیا کیسی جھلک پائی آپ نے, وہ باقیات جو رہ گئی ہیں کیا وہ اسی تب و تاز ہے یا کچھ اس میں کمی آئی ہے؟
دیکھیے زمانے کے ساتھ ساتھ تو میں سمجھتا ہوں کہ جہاں تک یہ ہیومینٹیز کا تعلق ہے, چونکہ میں ہیومینٹیز کا طالب علم ہوں اور زیادہ تر اسی سے متعلق لوگوں سے واسطہ رہتا ہے, تو یہ بات تو ہے کہ نسبتاً اور مقابلتاً جو ہے ایک طرح سے گراوٹ کا رجحان تو ہے, اس میں زوال تو آیا ہے, لیکن ساتھ ساتھ پھر ہمیں ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ جیسے کہ یہ ہیومینٹیز کا جو شعبہ ہے اسے کسی نہ کسی طرح سے زندہ رکھنا پڑے گا اور یہ انیویٹیبل ہے. تو ہمارے ہاں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نہ صرف یہ کہ اردو تو میڈیم رہے گا ہی, اردو ادب پڑھائیں گے, خود ہمارے دوسرے جو اس سے الائڈ جو لٹریچر ہے, جیسے سب سے قریب ترین تو ہندی لٹریچر ہوا, تو وہ ہندی ادب سے بھی ہماری جو اس کے جو مبادیات ہیں یا اس کے جو بہت ہی جسے ہم نے کہہ رہے ہیں کہ جو اس کے پرومیننٹ فیچرز ہیں اس سے بھی ہماری واقفیت ہونی چاہیے. اسی طرح سے عالمی ادب کے جو بہت ہی نمایاں پہلو ہیں اس سے بھی ہماری واقفیت ہونی چاہیے, اور زبان کے پہلو سے یہ ہے کہ جیسے ہم ادب پڑھ رہے ہیں, جیسے کہ اردو کا نقصان کہاں سے ہوا ہے کہ آسان طلبی کی وجہ سے لوگ کہتے ہیں کہ فارسی اور عربی سے کیا تعلق ہے اردو کا, یا یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. تو کسی کو کوئی چیز نہیں آتی, وہ نہ آنا اس کا جواز نہیں بنتا کہ اس کو ہٹا دیا جائے. یہ گویا کہ اپنی لا علمی اور کم علمی کے اعتراض کے بجائے اگر کوئی یہ دلیل دے, کوئی یہ وکالت کرے کہ اس چیز کو اس میں سے ہٹا دیجئے یا اس عنصر کو آپ اپنے سلیبس اور نصاب میں نہ رکھیے, یہ بات سمجھ میں نہیں آتی.
ڈاکٹر سہیل احمد فاروقی صاحب سے ہماری گفتگو جاری ہے, ایک اعلان سن لیجئے اور پھر اسی گفتگو کا بقیہ حصہ.
وائس آف امریکہ, ایک مکمل سوشل میڈیا ہمارے اور آپ کے درمیان رابطے کے سبھی ذرائع یعنی ریڈیو, ویڈیو, ٹی وی, ویب اور فیس بک. تازہ ترین خبروں, معلومات اور اطلاعات کی مسلسل ترسیل کے لیے وائس آف امریکہ ہفتے کے ساتوں دن اور 24 گھنٹے آپ کی نظروں میں اور آپ کی پہنچ میں.
اس اعلان سے قبل ڈاکٹر سہیل فاروقی اردو زبان کے مختلف امور پر اظہار خیال کر رہے تھے. ترجمے کے مسائل کا ذکر کرتے ہوئے ڈاکٹر فاروقی نے بڑی تفصیل سے اور مثالیں دے کر اپنے موقف کی وضاحت کی ہے. اسی حوالے سے ہمارے اگلے سوال کا جواب دیتے ہوئے ڈاکٹر سہیل فاروقی نے کہا,
مثال کے طور پر جیسے آپ نے فرمایا کہ کمیونٹیوں, ہمارے ہاں کیا ہے کہ جو متبادلات ہیں اور مترادفات ہیں ان سے پورا ہمارے ہاں ایک انالوجی چلی آ رہی ہے, پورا ایک سیٹ چلا آ رہا ہے. مثال کے طور پر کمیونٹی ایک ایسا لفظ ہے جہاں پر کہ ہر جگہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کمیونٹی یہ سمجھ لیں کہ یہ لفظ تو بالکل یہ سمجھیے کہ ودیشی ہے تو ہم اس کا متبادل ہم دے ہی نہیں سکتے, یا یہ کہ وہ اس کو کنوے نہیں کر سکتا, وہ کلک نہیں کرے گا. مثال کے طور پر اس کو کئی سیاق کے مطابق اس کو کئی طرح سے ادا کیا جاتا ہے, جیسے کہ معاشروں, آبادیوں, گروہوں, یہ تمام کے تمام ہمارے ہاں متبادلات موجود ہیں اور اس کو آنکھ بند کر کے, یہ تو ہو سکتا ہے کہ ایک مثال کے طور پر جو باڈی ہے ٹیکسٹ کی جو باڈی ہے اس میں آپ کہیں کمیونٹی بھی استعمال کر لیں, لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر وہ لفظ 6 بار آیا ہے 1.5 صفحے کے ایک متن کے اندر تو آپ 6 کے 6 بار آپ کمیونٹی ہی لکھیں. آپ اس کو مطلب یہ کہ اپنے مزاج سے تو قریب پر لائیں گے نا. کچھ تراکیب ایسی ہیں جو کہ بنتی چلی جاتی ہیں ایک لفظ سے اور اس کے بعد جو ہے اس کی تصریف ہوتی رہتی ہے, کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی تصریف بہت محدود ہوتی ہے. تو اسی محدود اور یہ کہ کھلی ہوئی انالوجی جو ہوتی ہے اس کا فرق ہوتا ہے اس میں. اب جیسے ہم بہت دنوں سے سر مارتے رہے کہ بھائی ویمنز امپاورمنٹ کے لیے ہم کیا لفظ لائیں گے, انہوں نے کہا عورتوں کی اختیار دہی, دوسروں نے کہا عورتوں کو با اختیار بنانا. تو جب اس تصور کو اگر آپ نہیں کیپچر کریں گے تب تک آپ نہیں, مطلب اچھا اصطلاح کیا ہے, اصطلاح کوئی فقرہ نہیں ہوتا, اصطلاح کوئی جملہ نہیں ہوتا, اصطلاح اصطلاح ہوتی ہے, یہ ایک اس کا آفاقی قاعدہ ہے. تو جب آپ اس تصور کو پورے دیں گے تو معلوم یہ ہوا کہ عورت کو کسی عہدے پر نہیں بٹھانا ہے, کسی آفس میں لے جا کر جو ہے ٹائپسٹ نہیں بنا دینا ہے, کہیں پروفیسر نہیں بنا دینا ہے. آپ عورت کے مقام و مرتبہ کو, مقام اور اس کے مرتبے کو پہچانیے, اس کو وقار دیجیے, اس کی توقیر کیجیے. تو اب وہاں پر وہ لفظ جو آیا وہ توقیر نسواں کا آیا, اس لیے کہ تعلیم نسواں, آزادی نسواں اور یہ تمام کی تمام آپ کے یہاں چلا آ رہا ہے.
بالکل صحیح.
تحریک نسواں یہ سب چونکہ آپ کے پاس وہ پیٹرن موجود ہے, اس پیٹرن پہ آپ توقیر نسواں رکھیں گے تو بالکل کہیں سے اٹپٹا نہیں لگے گا آپ کو. تو اس لحاظ پر میں نے کئی انالوجی کم سے کم پورا 61 درجن اس کا دیا ہے.
جی جی.
تو جب تک ہمارے پاس جو پہلے سے ذخیرہ موجود ہے اس کو کھنگالنے اور اس سے نئی تراکیب وضع کرنے کا, یہ ایک بالکل سمجھیے کافی حد تک فرسودہ خیال ہے کہ ہم جو ہے مینو ان اسی طرح سے ہمیں برتنا چاہیے. بھائی عربی کی مثال ہے, عربی کا مزاج اتفاق سے ایسا ہے کہ وہ اس کی اصوات جو ہیں وہ بہت سے فرینچ اور انگریزی الفاظ سے میں گھل مل جاتی ہیں. اب مثال کے طور پر انہوں نے پیسچرائزیشن کے لیے بسترہ کا لفظ بنا لیا, پیسچرائزیشن جو ہے ورب ہوا نا, اس کو بسترہ فیل کر لیا انہوں نے. ٹیلی فون اسم ہے تو اس سے تلفنا انہوں نے جو ہے وہ ورب بنا لیا, یہاں تک کہ تلفنا کی تصریف بھی کر دی انہوں نے, تلفن تو ہو میں نے اس کو ٹیلی فون کیا. تو وہاں تو یہ سب ہو رہا ہے, لیکن ہمارے ہاں ایسا لگتا ہے کہ یہ جو پروسیس ہے اصطلاح سازی کا, یہ سمجھ کر کہ جو کچھ وہاں پر آ رہا ہے ابھی اس اعتبار سے کہ ہم لڑکوں کے لیے, طلبہ کے لیے, جو طلبہ اور طالبات کے لیے جو ہم ٹیکسٹ میٹیریل تدریسی مواد جو تیار کرتے ہیں اس میں جہاں پہ اصطلاحات آ رہی ہیں اس میں ہم کیا کریں کہ جو اصطلاحات انگریزی کی مستعمل ہیں وہ ان کو وہاں استعمال کر دیں اس جملے میں اور باقی عبارت اردو میں ہے. ہم نے کہا بھائی جب آپ اس کتاب کو لائیں گے سامنے تو آپ کو یہ تو نہیں لکھتے ہیں کہ یہ کتاب صرف ہندوستان میں پڑھی جائے یا صرف دلی میں پڑھی جائے, آپ کسی مقام کی اور قارئین کے گروہ کی تو آپ کوئی ایسی تخصیص کرتے نہیں, یہ دنیا کے کسی کونے میں بھی پڑھی جا سکتی ہے. تو آپ اس کا اردو متبادل لیجئے اور بریکٹ میں یعنی کہ قوسین میں جو اس کی انگریزی کی اصطلاح ہے وہ دیجئے, جس کو ضرورت ہوگی دونوں دیکھ لے گا اور جس کو نہیں ضرورت ہوگی وہ آگے عبارت پڑھتا ہوا چلا جائے گا. تو تقریباً یہ باتیں جو ہیں وہ ان کو قبولیت مل رہی ہے.
ہاں بالکل صحیح. اور میں آپ نے اصل میں بات ساری یہ ہوتی ہے کہ اصطلاحات کے تراجم بھی ہو جاتے ہیں, لیکن جو عوامی سطح پر ہے یا وسیع پیمانے پہ ہے اس کو برتنے کا جب معاملہ آتا ہے تو اس میں بہت سی اصطلاحات کو برتا نہیں جاتا, تو وہ پھر کچھ دن کے بعد وہ پھر متروک ہو جاتی ہیں اور لوگ ان کو بھول جاتے ہیں. اصل بات ہوتی ہے کہ آپ کثرت سے استعمال کرتے رہیں.
صاحب یہ جو مسائل ہیں یہ بر صغیر میں تقریباً یکساں ہیں. ایک معروضہ میرا یہ ہے کہ چونکہ یہ پوری ایک ذہنی کیفیت بن گئی ہے, تو اب مثال کے طور پر ہم میتھمیٹکس کی اصطلاحات ہیں جیسے کہ ریاضی کی, اب اس میں جب ہم طالب علم کو یہ کہتے ہیں کہ رائٹ اینگل، تو رائٹ اینگل جو ہے وہ چونکہ بولتے بولتے اسے جو ہے یہ بتا دیا گیا ہے تو وہ کنڈیشننگ ہو گئی اس کی. لیکن اگر رائٹ اینگل کو آپ یہ کہیں کہ اب اس کی جگہ پہ آپ زاویہ قائمہ جب آپ کہیں اس سے، جب کچھ دنوں تک آپ اس کو یاد کرائیں گے تو وہ بھی اسے یاد ہو جائے گا. ایسے ہی جیسے لیسٹ کامن فیکٹر، اس میں ہوا کیا، خرابی یہ ہوئی کہ ہم فارسی سے قریب تر تھے نا یا ہیں، تو فارسی کو چھوڑ کے وہ چلے گئے عربی کی طرف. انہوں نے کہا ذو اضاف عقل، حالانکہ اگر وہ فارسی کی کوئی ترکیب وہاں پر لاتے تو وہ زیادہ اس کو ذہن قبول کرنے والا تھا. ایسا بہت بہت ساری اصطلاحات میں یہ ہوا ہے کہ فارسی کی ترکیب کو چھوڑ کر، دیکھیے یہ جو تھرمامیٹر، اب تھرمامیٹر کے لیے وہ سیدھے انہوں نے لکھا اپنی گلاسری میں مقیاس الحرارہ. مقیاس الحرارہ چونکہ آپ کے ہاں یہ قیاس اور مقیاس وغیرہ یہ ان کی جو سیمینٹک رینج ہے عربی میں وہ اردو تک منتقل ہی نہیں ہو پائی، یہ مسئلہ یہ ہوتا ہے. جبکہ آپ وہاں پر جیسے پیمائش کے لفظ سے آپ پوری طرح مانوس ہیں، جبکہ فارسی ہے وہ، ہم اس بحث میں نہیں پڑتے، اب تو جہاں بولتے ہیں تو ہماری زبان کا لفظ ہے. اسی طرح پیمائش سے پیمائی، قافیہ پیمائی، یا اور مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں
جی.
تو اگر یا پیما بہت ساری طرح کی میں ہے، حرارت پیما کا لفظ وہاں پر رکھا ہوا تھا، وہ نہیں رائج ہوا، مقیاس الحرارہ اس کی جگہ پر دے دیا گیا، صدر پیما اس کے لیے بہت اچھا لفظ تھا، وہ بھی نہیں رائج ہوا. تو جو چیز بالکل سامنے کی ہے اس کو زیادہ تر معاملات میں چھوڑ دیا گیا اور ہم ایک قدم یعنی پیچھے کی طرف چلے گئے. یہ میں نے محسوس کیا، اگر وہ نہ یہ بات نہ ہوتی تو شاید وہ تمام کی تمام جو ہے، اب جیسے میرے سامنے ہے فرہنگ الحاد جامعہ عثمانیہ، اگر آج ہی اس کا ریوائز کیا جائے تو اس میں تین چوتھائی اصطلاحات ایسی ہیں کہ ریوائز کرنے کے بعد یہ بالکل قابل استعمال ہو جائیں گی.
اچھا ڈاکٹر صاحب، اب آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ آئندہ آنے والے برسوں میں اردو ایک غیر ملکی زبان کے طور پر بچے پڑھیں گے یا اردو اسی طرح پڑھیں گے جیسے کہ 50 یا 60 یا 70 کی دہائی میں تک پڑھتے رہے؟ اب آپ کیا مستقبل دیکھ رہے ہیں ہندوستان میں اردو کا؟
دیکھیے، جو کوششیں یہاں پر اداروں کی سطح پر ہو رہی ہیں، ظاہر ہے کہ وہ ادارے، ان کا جو انتظام و انصرام ہے وہ حکومت کی امداد سے ہی چل رہا ہے. ان کی جو اپنی پالیسیاں ہیں وہ کسی طور پر ایسی نہیں ہیں جس سے کہ اردو کو نقصان پہنچے. وہ الگ بات ہے کہ اردو سے وابستہ لوگ یا اردو والے خود اپنی مصلحتوں کو دیکھتے ہوئے اردو سے پیچھے ہٹ جائیں. مثال کے طور پر ہم ایک عام طور پر بات یہ کہی جاتی ہے کہ اردو تو سب کی زبان ہے، اس کا کسی مذہب سے تعلق نہیں ہے اور اس کا تعلق مذہب سے قائم بھی نہیں کیا جانا چاہیے. تو ہم اپنے مذہب کی ایک روایت اور ایک اپنی ہی مذہبی اعمال سے مطلب ایک وہ دینا چاہتا ہوں، ایک مثال کہ اردو کی آبیاری تو ہم پر فرض ہے، ایک طرح سے واجب ہے. ہمارے علاوہ جو دوسرے لوگ ہیں وہ اگر اردو کا کام کرتے ہیں تو وہ مستحب کے خانے میں جائے گا. اگر ہم اس فرض سے کوتاہی کرتے ہیں، اگر اس سے ہم چشم پوشی کرتے ہیں کسی مفاد پرستی، مثال کے طور پر یہ سوچیں کہ امیڈیٹ اس کا ہمیں کیا صلا مل رہا ہے، تو کسی بھی چیز سے امیڈیٹ صلا، یعنی علمی سطح پر کسی بھی چیز سے ہم فوری جو ہے سلے کی توقع نہیں رکھ سکتے، اور کوئی سلا کسی سلے کی امید جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں نادانی بھی ہوگی. تو اگر ہم مطلب یہ کہ کسی مفاد پرستی اور کسی فوری فائدے کو دیکھتے ہوئے ہم یہ دیکھیں کہ ہمیں اردو نہیں پڑھنی چاہیے، یا یہ کہ ہمارا جتنا مذہبی لٹریچر ہے وہ سارے کا سارا ہم ہندی میں تیار شدہ ملے تاکہ ہم چونکہ ہندی جانتے ہیں تو ہم اس کے ذریعے پڑھ لیں، تو یہ ساری کی ساری یہ آسان طلبی کی جو ہے گویا کی دلیل ہے. اور ادارے جو بھی کام کر رہے ہیں وہ تو اردو کے فروغ کے لیے کام کر رہے ہیں، وہ الگ بات ہے کہ ہم جو اردو جاننے والے ہیں اور جن سے ان کی امیدیں ہیں کہ ہم کتنی دیانتداری سے ان کا کام کرتے ہیں، اگر ہم دیانت داری کے ساتھ ان کا کام کریں گے تو اردو کو فروغ ہوگا, اس سے جو لوگ استفادہ کر رہے ہیں اس کا پورا فائدہ ان کو پہنچے گا.
روبرو ابھی آپ نے اردو کے مشہور ماہر لسانیات ڈاکٹر سہیل فاروقی کی گفتگو سنی.
سنیے, دیکھیے اور پڑھیے سب کچھ ایک ہی جگہ ایک ہی صفحے پر, اردو voa.com. یہ ہے ہماری ویب سائٹ, دیدہ زیب خوش رنگ با تصویر صفحات اور رنگا رنگ موضوعات کے ساتھ. آپ چاہیں تو تازہ ترین خبریں پڑھیے, ورنہ ہوم پیج کے بائیں جانب کلک کریں اور براہ راست خبریں سنیں. یہی نہیں, اسی جگہ آپ کو مختلف موضوعات پر ویڈیوز بھی دیکھنے کو ملیں گی. اس پتے کو اپنے کمپیوٹر پر محفوظ کر لیجیے, urduvoa.com.
کلام شاعر با زبان شاعر, آج کی شاعرہ ہیں محترمہ زکیہ غزل. ہرچند کے تخلص غزل ہے, مگر یہ غزلوں کے علاوہ دوہے بھی خوب کہتی ہیں. تحت اللفظ اور ترنم دونوں ہی بہت خوب ہے. یہ پہلے سماعت سمائیے ان سے ان کی چند غزلیں.
اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے, اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے, دل کے آمادہ پیکار ہوا جاتا ہے, اور تو جسے جیت کے خانے میں بٹھا کر خوش ہے, تو جسے جیت کے خانے میں بٹھا کر خوش ہے, وہی مہرہ تو تیری ہار ہوا جاتا ہے. ایک زندانی کی ہلکی سی بغاوت سے تیرا سارا زندان ہی جھنکار ہوا جاتا ہے, سارا زندان ہی جھنکار ہوا جاتا ہے. کوشش ضبط کی پابند زباں ہے, لیکن ایک ایک لفظ گراں بار ہوا جاتا ہے, اور اتنی نفرت میں محبت کو پکاریں کیسے. کام آسان ہے پر دشوار ہوا جاتا ہے, اور بے زمینی کی خلش کانچ سی چپتی ہے غزل, اور یہ غم غم پندار ہوا جاتا ہے. اب تیرا ظلم و ستم بار ہوا جاتا ہے, دل کے آمادہ پیکار ہوا جاتا ہے. ایک اور تازہ غزل ہے.
جی شاہ.
تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے, تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے, یہی خوشی ہے ہماری کہ تو ہمارا ہے, یہی خوشی ہے ہماری کہ تو ہمارا ہے. یہ سرد رات یہ جگنو یہ تیری یاد کی لو, یہ سرد رات یہ جگنو یہ تیری یاد کی لو, انہی اجالوں کی خواہش میں دن گزارا ہے, انہی اجالوں کی خواہش میں دن گزارا ہے. عجیب وحشت نایاب محور جاں ہے, عجیب وحشت نایاب محور جاں ہے, یا میں ہوں رقص میں یا یہ جہان سارا ہے, یا میں ہوں رقص میں یا یہ جہان سارا ہے. یہ کیا ہوا ہے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا, کہ میرے ہاتھ میں جگنو ہے یا ستارہ ہے, کہ میرے ہاتھ میں جگنو ہے یا ستارہ ہے. عجب تپش تھی تیری یاد کی مگر ہم نے, تیری ہی یاد سے موسم ذرا سنوارا ہے, تیری ہی یاد سے موسم ذرا سنوارا ہے. وہ کس کمال سے مجھ کو بدل رہا ہے غزل محبتوں کا وہی ایک استارہ ہے تیرا مزاج ہو برہم یہ کب گوارا ہے یہی خوشی ہے ہماری کہ تو ہمارا ہے.
محترمہ زکیہ غزل غزل سرا ہے.
منصفوں صلیبوں پر فیصلے نہیں ہوتے منصفوں صلیبوں پر منصفوں صلیبوں پر فیصلے نہیں ہوتے بے سبب بغاوت کے سانحے نہیں ہوتے بے سبب بغاوت کے سوچ کر جدا ہونا پھر کے مل نہ پائیں گے کیونکہ اس زمانے میں معجزے نہیں ہوتے کیونکہ اس زمانے میں معجزے نہیں ہوتے جو بھی تھے گلے شکوے دور کر کے جانا تھا کم سے کم بچھڑنے پر دل برے نہیں ہوتے کم سے کم بچھڑنے پر درد بوئے گا ساون پھر سے کچے آنگن میں درد بوئے گا ساون درد بوئے گا ساون پھر سے کچے آنگن میں کاش پہلی بارش میں ہم ملے نہیں ہوتے کاش پہلی بارش میں چاند سے کہا ہم نے تم ہی رات بھر جاگو چاند سے کہا ہم نے چاند سے کہا ہم نے تم ہی رات بھر جاگو ہم سے اس کی یادوں میں رج جگے نہیں ہوتے بے سبب بغاوت کے سانحے نہیں ہوتے.
زکیہ غزل نے اپنے چند دوہے بھی ہمیں سنائے, لیجئے آپ بھی سماعت فرمائیے.
جان سندیسا ساجن کا جو سد بد من کھوئی رب جانے کب دن بیتا میں کب جاگی کب سوئی رب جانے کب دن بیتا میں کب جاگی کب سوئی ایک سمندر جس پر لاکھوں موجیں آنی جانی ایک سمندر جس پر لاکھوں मौजें आनी जानी, जीवन को हम तुम क्या देंगे, जीवन आप कहानी। जीवन को हम तुम क्या देंगे, जीवन आप कहानी। दम भर में हुए सूखे पत्ते कांटे और बबूल, दम भर में हुए सूखे पत्ते कांटे और बबूल। साजन जब तक आप यहाँ थे खिले रहे सब फूल, राह बिछाए नैन द्वारे सुरमई हो गई शाम, राह बिछाए नैन द्वारे सुरमई हो गई शाम। गम के सूत से चादर बुनकर ओढ़ी तेरे नाम, गम के सूत से चादर बुनकर ओढ़ी तेरे नाम। पहले पहले प्यार की साजन पहली थी बरसात, पहले पहले प्यार की साजन पहली थी बरसात। ओढ़ के रखी याद तेरी और जाग के काटी रात, ओढ़ के रखी याद तेरी और जाग के काटी रात।
कलाम शायर बज़ुबान शायर मोहतरमा ज़किया गज़ल अपनी पसंद की गज़लें और दोहे सुना रही थीं। अदबी मुजल्ला सदा रंग वॉइस ऑफ अमेरिका वॉशिंगटन की पेशकश है। तफ़ीम गालिब, आज डॉक्टर सरफराज खान न्याजी दीवान गालिब की तीन इंतहाई मुख्तसर गज़लों की तशरीह करेंगे। एक दो अशार पर मबनी ये गज़लें गालिबन उस वक्त मुख्तसर की गईं जब दीवान गालिब मुरतब हो रहा था। दीवान गालिब की गज़ल नंबर 128, 129 और 130 की बितरतीब तशरीह समाअत फरमाइए डॉक्टर सरफराज खान न्याजी।
गालिब की गज़ल नंबर 128 तीन अशार पे मुश्तमिल है। ये गालिब की वो उन गज़लों में शामिल है कि जिसके बिस्तर अशार गालिब ने शायद निकाल दिए थे दीवान से, और ये गालिब ने अपनी शायरी के बहुत शुरू के दौर में लिखी है। बे इंतहा मशहूर गज़ल है और बेइंतहा मुश्किल गज़ल है, बावजूद इसके के इसके सारे अल्फाज बहुत ही साफ और सादा हैं। रहिए अब ऐसी जगह चलकर जहाँ कोई न हो, हम सुखन कोई न हो और हम जबां कोई न हो। लेट्स गो नाउ एंड लिव समवेयर विद देयर वुडंट बी एनीवन एल्स, देयर विल बी नो वन टू टॉक टू एंड नो वन स्पीकिंग द सेम लैंग्वेज ईदर। बेजारी का आलम दिखाया है गालिब ने। ऐसी जगह तलाश करें जहाँ कोई ना हो, ना कोई हमसुखन हो, ना कोई हमजबां हो, ना किसी से बात करेंगे ना बात बिगड़ेगी, ना कोई हमजबां हो जो हमको तकलीफ पहुंचा सके। बेदरो दीवार सा एक घर बनाया चाहिए, कोई हमसाया ना हो और पासबां कोई ना हो। एज इफ विदाउट डोर्स एंड वॉल्स ए हाउस ऑट टू बी बिल्ट, देयर विल बी नो नेबर एंड देयर विल बी नो गेट कीपर ईदर। इस पे अक्सर शारहीन ने लंबी लंबी बहसें की हैं इस गजल के ऊपर। पे दरो दीवार सा, अगर दर और दीवार ना हो तो वो घर भी ना हुआ, ये एक मुश्किल है यहाँ पर। और अगर यूं कहते बे दरो दीवार का तो बात बिल्कुल साफ होती, लेकिन अगर बात साफ होती तो फिर वो गालिब ना होते। ऐसा लगे घर के जिसमें ना दर हो ना दीवार हो, ये माने हैं यहाँ पर। कोई हम साया ना हो, अब देखिए दीवार अगर होती है तो उसका साया भी होता है, कुछ यहाँ उन्होंने तरकीब इस्तेमाल की है। कोई हम साया, कोई नेबर ना हो और पासबा भी ना हो कोई, ना दीवार ना दरवाजा होगा, ना जरूरत होगी पासबान की, तो वो भी गम जाता रहेगा उस खटके का कि चोर आएगा। वो वही दास्तान है गालिब की, बेजारी का एक आलम उन्होंने बयान किया है। वे कहते हैं पड़िए अगर बीमार तो कोई ना हो बीमारदार, और अगर मर जाइए तो ना हो खां कोई ना हो। इफ यू वुड फॉल सिक देन देयर वुडंट बी एनीवन टू अटेंड टू यू, एंड इफ यू वुड डाई देन देयर वुड बी नो मोर्नर्स ईदर। हुए मर के हम जो रुसवा, हुए क्यों न गर्क दरिया, न कहीं जनाजा उठता न कहीं मजार होता। इस शेर में बड़ी गहराई है, आखिरी जो शेर है। बीमारदारी لوگ آپ سے ہمدردی کرتے ہیں، شاید وہ آپ کا بھلا بھی چاہتے ہوں. نوخانی ہمارے مرنے کے بعد ہوتی ہے، اس کی ضرورت بھی کوئی نہیں ہے. غالب نے اس کو اکثر بڑے دردناک انداز میں اپنے دیوان میں پیش کیا ہے. اور یہ تین اشعار کی جو غزل ہے، یہ سب سے زیادہ کوٹ ہوتی ہے، سب سے زیادہ اس کے اشعار پڑھے جاتے ہیں روزمرہ کی گفتگو میں. ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو، کیا بیزاری کا عالم ہے.
غزل نمبر 128 کے بعد اب پیش ہے غزل نمبر 129 کی تشریح.
غالب کی غزل نمبر 129 میں صرف ایک شعر ہے، 1816 کی بات ہے. کہتے ہیں، از مہر تا بز ذرہ دل و دل ہے آئینہ، توتی کو شش جہت سے مقابل ہے آئینہ. فرام سن ٹو ڈسٹ پارٹیکلس آر ہارٹس لائک اے مرر، فرام دا سکس ڈائریکشنس اے مرر کنفرنٹس دا پیرٹ. ایک شعر ہے لیکن داستان بہت لمبی ہے. پہلی بات تو یہ کہہ رہے ہیں کہ سورج سے لے کے زمین تک ہر طرف ذرے ذرے ہیں، لیکن وہ ذرے جو ہیں وہ روشن ہیں اور وہ مانند دل ہیں. تو یہ جو ریفلیکشن ہے ذروں کے اوپر، جو روشنی ہے، وہ ہمارا دل ہے. دوسرے مصرع میں شش جہت سے مراد سب، اوپر نیچے، رائٹ لیفٹ، ہر طرف، چاروں طرف دیکھ لیں آپ، اوپر نیچے بھی شامل کر لیں تو چھ ہو جاتی ہیں جگہیں. طوطی کو، اچھا طوطے کو استعمال کیا انہوں نے یہاں پر، طوطے کو سکھانے کے لیے، بولنے کے لیے اس کو رکھتے ہیں آئینے کے سامنے اور پیچھے سے بولتے ہیں تو طوطا سمجھتا ہے کہ کوئی اور طوطا بول رہا ہے اور اس کی وہ نقل کرنے کی کوشش کرتا ہے. کیا خوبصورت خیال پیش کیا ہے کہ ہر چیز جو ہے کائنات کی وہ بول رہی ہے، اپنے وجود کا اظہار کرنے کے لیے بے چین ہے، چاہے وہ پھول کھل رہا ہو، سورج غروب ہو رہا ہو. کوئی بھی ایسا عمل قدرت کا نہیں ہے جو ایک داستان ہم کو نہیں سناتا، ذرہ ہے وہ ہمارے دل میں ہے. طوطی سے مراد یہاں پہ شاعر خود ہے اور یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ وہ ہر چیز میں جس میں چمک ہے، ہر چیز جس کو وہ دیکھتا ہے، وہ ایک داستان سنا رہی ہے مجھے. اور یہی وہ داستان ہے جو مجھے تیار کرتی ہے اس گفتگو پہ جو میری شاعری کی طرح آپ کے سامنے پیش ہوتی ہے. لیکن اس شعر میں جو مشکلات ہیں وہ بڑی گہری ہیں. اگر آپ اس کا اور شارحین نے جو اس پہ گفتگو کی ہے اگر دیکھیں آپ، تو اکثر یہ بات جو میں نے کی کہ طوطی جو ہے وہ شاعر ہے، ذرے میں چمک ہے، وہ چمک میرے دل میں ہے، ہر طرف ذرے میں دل ہے، دل میں ذرہ ہے، تو میں اس کو پہنچ سکتا ہوں اس تک. اور چونکہ وہ ایک داستان اس میں ہے، اسی لیے مجھے اپنی بھی داستان کہنے میں کوئی قباحت نہیں ہوتی.
آخر میں ڈاکٹر سرفراز خان نیازی نے غزل نمبر 130 کی تشریح کی.
دو اشعار ہیں اس میں، 1821 میں غالب میں لکھی. ہے سبزہ زار ہر در و دیوار غم کدا، جس کی بہار یہ ہو پھر اس کی خزاں نہ پوچھ. اے ورڈن میڈو از ایوری ڈور اینڈ وال آف دا چیمبر آف گریف، دا ون ہوز اسپرنگ وڈ بی لائک دس دین آس ناٹ اباؤٹ ہز آٹم. کئی چیزیں ممکن ہیں، ان کا جو غم کدا ہے، جو گھر ہے، اس پہ انہوں نے کوئی توجہ نہ دی. آخر میں اس میں ہر طرف سے گھاس پھوس اگائے ہیں، کچھ یہ ہے. سبزہ زار ہر در و دیوار جو ہے اس میں اگ چکا ہے اور ایک ویرانی کا عالم ہے. اب کہتے ہیں جس کی بہار یہ ہو، بہار سے مراد وہی ہوتا ہے جب سبزہ اگتا ہے، لیکن وہ سبزہ جس وجہ سے اگا وہ اس کی خزاں یا اس کا زوال ہے. نہ پوچھ کہ جہاں یہ سبزہ اگے کسی کے گھر میں تو اس کی تباہی کا کیا عالم ہوگا، یہ نہ پوچھو مجھ سے. بڑا مشکل خیال ہے، اس کو کئی طریقے سے شارحین نے کوشش کی ہے سمجھانے کی. کچھ گفتگو یہ بھی ہے کہ آنسو اتنے بہے، سب کچھ گھر بہ گیا، لیکن جو انہوں نے دوسرے مصرے میں بہار اور خزاں ساتھ لے کے آئے ہیں، یہ بہار سے مراد پھلنا پھولنا بھی ہے اور خزاں سے مراد زوال بھی ہے، تو وہ امتزاج جو ہے وہ بڑا نادر ہے. پھر کہتے ہیں، ناچار بے کسی کی بھی حسرت اٹھائیے، دشوار یہ رہو ستم ہم رہا نہ پوچھ. ہیلپ لیس انڈیور دا لانگنگ فار بینگ فار لون ٹو ایس نیٹ آف دا روڈ ہارڈ شپ اینڈ دا ٹرنی آف دا فیلو ٹریولرس. کہتے ہیں بھی بات یہ کہ ہم راستے پہ رواں دواں ہیں اور لوگ ہمارے ساتھ ہیں، ہمیں یہ بھی خواہش ہے کہ ان کے ساتھ رہیں، لیکن یہ بھی نہ پوچھیں کہ انہوں نے ہم پہ کیا کیا ظلم ڈھائے. دشوار یہ رہے اسے تم ہم رہا نہ پوچھ، ہمارے ساتھ جو ظلم ہوا وہ اپنی جگہ ہے، لیکن ہم ناچار ہیں، ہم ہیلپ لیس ہیں اس بات سے کہ ہم پھر بھی ان کی خواہش کرتے ہیں، ان سے ان کی کمپنی کی یا ان کے ساتھ رہنے کی، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکیلا رہنا اس کے لیے بڑا مشکل ہے. لیکن پھر ایک بات جس میں وزن کی ہے وہ یہ ہے کہ ایک سوال بھی کر رہے ہیں آپ سے. ایک طرف تو آپ کو بتا رہے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھو کہ کیا گزری ہم پہ، ان دوستوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا، لیکن پھر بھی ہم ان کو اپنے دل سے لگائے ہوئے ہیں. کچھ یہ گفتگو ہے یہاں پر، کیونکہ یہ انسان کی فطرت ہے کہ وہ اکیلے نہیں رہ سکتا. لیکن بات جو ہے وہ غالب نے ایک جگہ اور بھی کی تھی، یہی کہ نہ ہو جب دل ہی سینے میں تو پھر منہ میں زباں کیوں ہو. تو اگر ہم کو اس بات کا علم ہے اپنی فطرت کا، اپنی ضرورت کا، تو پھر وہ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ ہم سے نہ پوچھو، یہ شکایت کس بات کی ہے؟ مجھے یقین ہے کہ اس غزل کے اور اشعار جو ہیں وہ اس سے بھی زیادہ لطیف اور گہرے معنی رکھتے ہوں گے. بہرحال یہ دو اشعار کی غزل کافی. خزاں بہار، ناچار بے کسی، دشواری رہ و ستم، سبھی کچھ اس میں شامل ہیں.
تفہیم غالب، دیوان غالب کی غزل نمبر 128، 129 اور 130 کی بے ترتیب تشریح ڈاکٹر سرفراز خان نیازی کر رہے تھے. وائس آف امریکہ واشنگٹن سے اب آپ سنیں گے ایک مختصر افسانہ، کچے راستے. رشید مصباح کا یہ افسانہ خالد حمید سنا رہے ہیں.
پیاس کی شدت سے میرا تو حلق خشک ہو گیا ہے. اللہ وسائے نے اپنے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے اپنے پیچھے پیچھے آنے والے گھڑ سوار کو مخاطب کیا. ابھی تو ہم نے آدھا راستہ بھی طے نہیں کیا اور میری چھاگل کا پیندا خشک ہو گیا ہے. اگر تمہارے پاس پانی ہے تو اپنی چھاگل مجھے دے دو، ورنہ میرا تو ابھی دم نکل جائے گا. اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچتے ہوئے رفتار مزید سست کر دی اور دوسرے گھڑ سوار کے برابر آتے ہوئے اپنا ہاتھ چھاگل لینے کے لیے اس کی طرف بڑھایا. اس کے ساتھی نے اپنی چھاگل کا ڈھکنا اتارا، پانی کے دو چار گھونٹ اپنے حلق میں اڈیلے اور چھاگل اس کی طرف بڑھا دی. دور تک پھیلے ریت کے سمندر میں کہیں کہیں چھوٹے ٹیلے، جن پر اگے تھور کے پودے وسط جون کی خشک دھوپ کی تمازت سے گہرے زردی مائل ہو چکے تھے، ماحول کو غضبناک بنائے ہوئے تھے. اس کے ذہن میں سائے کی خواہش نے مچلنا شروع کیا. حالانکہ وہ جانتا تھا کہ کم از کم دو گھنٹے کی مزید مسافت سے پہلے سائے دار درخت کی توقع رکھنا بیکار ہے، مگر پھر بھی اس کے ذہن میں چھاؤں میں بیٹھ کر چند گھڑی آرام کرنے کی خواہش شدت سے بیدار ہو رہی تھی. اس نے پانی پی کر چھاگل واپس اللہ و سائے کو تھمائی اور گھوڑے کی پسلیوں میں پاؤں مارتے ہوئے باگیں ڈھیلی چھوڑ دیں تو گھوڑے کی رفتار میں تیزی آ گئی. اسے دیکھتے ہوئے اللہ و سائے نے بھی اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور دونوں گھوڑے سرپٹ دوڑنے لگے. مایوسی، نفرت اور غصے سے اس کا دماغ پھٹا جا رہا تھا. اس کا اکلوتا بھائی قتل کے جرم میں جیل کی چار دیواری میں بند تھا اور اس کا دشمن کھلے بندوں دندناتا پھر رہا تھا. اسے عدالت کے جج پر سخت غصہ آ رہا تھا جس نے غیر ضروری فنی نکات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج دوسری بار بھی اس کی ضمانت کی درخواست مسترد کر دی تھی. بات صرف ضمانت تک ہوتی تو شاید وہ اتنی جلدی شکست و ریخت کا شکار نہ ہوتا. اسے تو غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ قتل بھی اس کی بھابھی ہوئی اور الزام بھی اس کے بھائی کے سر آیا اور قاتل باعزت زندگی گزار رہا ہے. نفرت اور غصے کا طوفان تھا کہ بڑھتا ہی جا رہا تھا. ایک بار تو اس کا دل چاہا کہ کھل کر رو دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکتا تھا. اس کا یار اللہ وسایہ کیا سوچے گا، مرد ہو کر بھی رو رہا ہے. اس نے سب سوچوں کو ذہن سے باہر دھکیل دیا اور خود کو اونچی نیچی ریتلی ڈھلوانوں کی دھول میں گم کر دیا. کئی گھنٹوں کی مسافت کے بعد تھل کا علاقہ ختم ہوا تو ان کے گھوڑے تھک چکے تھے. وہ بیری کے درختوں کے ایک جھنڈ کے قریب گھوڑوں کی پیٹھ سے اترے، انہیں درختوں سے باندھا اور زمین پر چوکڑی مار کر بیٹھ گئے. راستے کی گرد اور پسینے نے ان کے سفید لباس کا رنگ مٹیالا کر دیا تھا اور تھکن ان کی پور پور سے ٹپک رہی تھی. اللہ وسائے نے اپنی پگڑی کے پلو سے چہرہ صاف کرتے ہوئے اس پر ایک بار بھرپور نظر ڈالی، مگر اللہ وسائے کا ذہن خالی تھا اور اس کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ اسے کس طرح دلاسا دے. چند لمحے خاموش اور بے مقصد اسے گھورتے رہنے کے بعد اللہ وسائے نے اس کی پیٹھ پر تھپکی دیتے ہوئے دھیمی آواز میں بولنا شروع کیا. رحمت خان، دل چھوٹا نہ کر، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. صرف ضمانت کی درخواست مسترد ہوئی ہے، اس عدالت سے نہ صحیح، اس سے بڑی عدالت میں درخواست پیش کر دیں گے. لالا کرامت بے گناہ ہے، مجھے یقین ہے کہ ہائی کورٹ اس کی ضمانت ضرور لے لے گا. رحمت خان نے اپنے جھٹکے ہوئے سر کو سیدھا کرتے ہوئے اللہ فضائے پر ایک تنقیدی نظر ڈالی اور اپنی آواز درست کرتے ہوئے جواب دیا، اللہ وسایہ تم ٹھیک کہتے ہو، ضمانت کے مسئلے میں تو میں بھی مایوس نہیں ہوا، مگر میرے دشمن کا کیا بنے گا؟ وہ ابھی جیل کی کال کوٹھڑی سے باہر ہے، میں جب اس کے بارے میں سوچتا ہوں تو میرے سینے پر سانپ لوٹ جاتے ہیں، سانپ۔ اس نے زور سے اپنے سینے پر ہاتھ مارا اور خلا میں گھورنے لگا، جیسے آسمانوں پر لکھی کوئی تحریر پڑھنے کی کوشش کر رہا ہو، مگر وہ تو ان پڑھ تھا، کورا ان پڑھ، وہ تو صرف اپنے اندر کی تحریریں پڑھ سکتا تھا، اپنے اندر کی تحریریں، اور اس کے اندر تو صرف الاؤ جل رہا تھا، نفرت کا الاؤ، جس کی حدت اس کے دل دماغ کو پگھلائے دے رہی تھی۔ دشمن زندہ اور آزاد ہے، میں بھی جانتا ہوں، مگر پہلے لالا کرامت کو جیل سے باہر آنا چاہیے، پھر دشمن کا بندوبست بھی ہو جائے گا، میں جو تیرے ساتھ ہوں ہم دونوں مل کر اس کا بندوبست کریں گے۔ اپنے یار سے ہمدردی جتاتے ہوئے اللہ وسایہ کی آنکھوں میں اداسی اور نفرت اتر آئی اور اس نے اپنی مٹھیوں کو زور سے بھینچ لیا۔ درختوں کے سائے معدوم ہونے شروع ہوئے تو وہ دونوں اپنے اپنے گھوڑوں کے لگامیں پکڑے اگلے سفر پر روانہ ہو گئے۔ یہاں سے ان کے گاؤں کا فاصلہ آدھے گھنٹے کی مسافت پر تھا اور وہ مغرب کی اذان سے پیشتر گاؤں پہنچنا چاہتے تھے، لیکن رحمت خان کو یہ نصف گھنٹے کا سفر صحرا کے سفر سے بھی زیادہ اذیت ناک محسوس ہو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کے سامنے ماں اور بہن کا چہرہ آ گیا، وہ انہیں کیا جواب دے گا؟ شرمندگی اور ندامت مایوسی نفرت اور غصے سے بھی خطرناک چیز ہے۔ وہ اپنے آپ کو کوسنے لگا، وہ ابھی تک اپنے بھائی کی ضمانت کروانے میں ناکام رہا تھا، اسے ماں کی آنکھوں سے ٹپکنے والی بیچارگی سے خوف آتا تھا اور اس کی بہن اس کی نیت پر شک کرنا شروع ہو گئی تھی۔ زن، زر، زمین، تینوں چیزیں آدمی کو بہت ذلیل کرتی ہیں۔ اپنے آپ کو نارمل کرنے کے لیے یہ ایک آخری سوچ تھی جو اسے سہارا دیتی تھی۔ زن، اس کی بھابھی نے اس کے خاندان کے لیے کتنی مشکلات پیدا کی تھیں اور اسے اپنا بھائی ہمیشہ کے لیے گم ہوتا ہوا نظر آ رہا تھا۔ مقدمہ فیصلے تک پہنچے گا اور وہ اپنے بھائی کی صفائی کا انتظام نہ کر سکا تو اسے پھانسی۔ اس کے جسم پر کپ کپی تاری ہو گئی، نہیں نہیں، وہ اپنے بھائی کے لیے سب کچھ کرے گا، زر، زمین، وہ سب کچھ داؤ پر لگا دے۔ اگرچہ اس کے پاس زر کچھ زیادہ دیر ٹھہرتی نہیں تھی، اس کے مشاغل ہی کچھ ایسے تھے کہ وہ اگلی فصل کے آنے سے پیشتر تمام کمائی لازمی طور پر ختم کر دیتا تھا، اور زمین آدھی رہن رکھی ہوئی تھی اور آدھی اس کے اپنے قبضے میں تھی۔ اس نے سوچا ضرورت پڑی تو وہ زمین بیچ دے گا، لیکن وہ اپنی سوچ کو فوراً ذہن سے جھٹک دیتا۔ وہ سوچتا، زمین تو اس کی ماں ہے، اصلی ماں سے بھی بڑی اور مقدس ماں۔ سوچتے سوچتے اس نے گاؤں تک کا سفر طے کیا، پھر اس نے چوٹی کے وکیل کی خدمات حاصل کی اور ہائی کورٹ سے رجوع کیا۔ درخواست ضمانت وہاں سے بھی مسترد ہو گئی، موقع کے گواہ پکے تھے، سارے واقعات اس کے بھائی کے خلاف جاتے تھے، اقرار جرم کا بیان پولیس کی فائل پر موجود تھا، ایسے میں ضمانت منسوخ ہونا لازمی بات تھی۔ تب وہ اپنی ماں اور بہن کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ مقدمہ چلا، عدالت کو نہ جانے کس بات کی جلدی تھی، دو پیشیوں کے بعد ہی جج نے فیصلہ سنا دیا، اس کے بھائی کو پھانسی کی سزا ہو گئی۔ ضمانت کی درخواستوں کی طرح اپیل کی درخواستیں بھی رائے گا گئیں، اور پھر ایک دن پھانسی گھاٹ سجا اور اس کے بھائی لالا کرامت خان کی لمبی گردن والی لاش اس کے ہاتھ میں تھما دی گئی۔ اس کا گھر اجڑ گیا، اس کا خاندان سکڑ گیا، اس کی ناک کٹ گئی، اس کی بھابھی کے عمل نے اس سے اس کا بھائی چھین لیا تھا اور اس کے دشمن نے اس سے عزت چھین لی تھی۔ اس کا دل چاہا کہ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ ہی قبر میں جائے، مگر نہ جانے کس چیز نے اسے ایسا کرنے سے روکے رکھا۔ اس نے بھائی کی میت لحد میں اتارتے ہوئے کہا کہ وہ جلد ہی اپنے دشمنوں کو بھی اسی طرح لحد میں اتارے گا۔ اس کے بھائی کی پھانسی کے واقعے کو کئی ماہ گزر گئے، مگر اس کے اندر انتقام کی آگ تیز تر ہوتی گئی، لیکن وہ اپنے دشمن سے ناواقف تھا۔ اس کی بھابھی کے قتل سے لے کر بھائی کی آخری ملاقات تک اس نے بار بار لالا کرامت سے ایک ہی سوال کیا کہ وہ اسے اپنے خاندان کو تباہ کرنے والے شخص کا نام بتا دے، اس کے چہرے کے خد و خال سے آگاہ کر دے جو اس کا دشمن ہے، مگر اس کے بھائی نے اپنے منہ میں تالا لگائے رکھا، وہ ہمیشہ بات کو ٹال جاتا۔ ایک دفعہ اس کے بھائی سے دشمن کا نام جاننے کے سلسلے میں گرمی سردی بھی ہو گئی اور وہ کئی ماہ تک اس کی ملاقات کو نہ گیا۔ مگر لالا کرامت کو اپنے دشمن کا نام نہیں بتانا تھا اور اس نے آخری دم تک نہیں بتایا۔ اس نے پولیس کو بیان دیتے ہوئے بھی وجہ قتل میاں بیوی کی چھوٹی سی بات یا اچانک جھگڑا ہی بتائی تھی۔ وہ عدالت میں اپنے پولیس والے بیان پر قائم رہا۔ وہ ہر روز دن ڈھلے اپنے یار اللہ وسایا کی بیٹھک میں جا بیٹھتا اور اس کے ساتھ مل کر اپنے دشمن کو تلاش کرنے کے منصوبے سوچتا۔ اپنے اندھے کے دشمن کو ختم کرنا اب اس کی زندگی کا واحد مقصد تھا۔ وہ اب اپنی ماں اور بہن سے بھی لاپرواہی برتنا شروع ہو گیا۔ وہ کہتا، میرا خاندان تو اس دن قتل ہو گیا تھا جب میرے بھائی نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا۔ نیم پاگل شخص کسی کیفیت میں سارا دن وہ ادھر ادھر مارا مارا پھرتا۔ بہن سے تو اسے شروع سے ہی نفرت تھی۔ زر، زمین، زن تینوں اس کے نزدیک ہمیشہ خطرناک چیزیں تھیں۔ زمین کے بارے میں تو وہ پھر دوہرے خیالات رکھتا تھا، اسے خطرناک بھی کہتا اور ماں بھی کہتا، مگر عورت کے بارے میں وہ ہمیشہ شک کی مزاج رہا۔ اور پھر بھابھی کے واقعات نے اسے مکمل طور پر عورت سے متنفر کر دیا تھا، لہذا اسے دنیا بھر کی عورتوں کے ساتھ غیر شعوری سطح پر حتیٰ کہ اپنی ماں اور اپنی بہن سے بھی نفرت ہو گئی تھی۔ ایک شام وہ اپنے یار اللہ وسایہ کے پاس بیٹھا اپنے بھائی لالا کرامت کی باتیں کر رہا تھا اور اپنے دشمن تک نہ پہنچ سکنے پر خون کے آنسو رو رہا تھا کہ اللہ وسایہ نے اسے پوچھا، رحمت خان، تم یقیناً ایک دن اپنے دشمن تک پہنچ جاؤ گے، مگر تمہارے ذہن میں اس سے انتقام لینے کا کیا منصوبہ ہے؟ کوئی ایسا منصوبہ بناؤ کہ تم اپنے بھائی کی پھانسی کے پھندے سے بچ سکو۔ اللہ وسایہ کی بات سن کر رحمت خان قہقہے مار کر ہنسنے لگا۔ وہ کہنے لگا، تم بھی مجھے پاگل سمجھتے ہو؟ میں اپنے دشمن کو ختم تو کروں گا مگر خود کبھی پھانسی نہیں لگوں گا۔ اللہ وسایہ نے رحمت خان کو موت سے ڈرانے کے ساتھ ساتھ خونی رشتوں کی تصویر اس کے سامنے پیش کی۔ اماں اور بہن، رحمت خان نے ایک زوردار قہقہ لگایا اور زور زور سے بولنے لگا، میری کوئی ماں اور بہن نہیں ہے، مجھے عورت کے نام سے نفرت ہو چکی ہے، میں اپنے دشمن کے ساتھ ہی ماں اور بہن کو بھی قتل کر دوں گا اور ان کا قتل ہی میرے پھانسی کے تختے سے بچنے کا سبب بنے گا۔ اس نے اپنی بات ختم کرتے ہوئے اپنے یار اللہ وسایہ کو مانی خیز نظروں سے دیکھا، جیسے اس سے اپنی کامیاب پلاننگ پر داد لینا چاہ رہا ہو۔ لیکن بات تو ساری دشمن کے شناخت ہونے پر ہے، اللہ وسایہ نے اسے کچوکا لگایا۔ پھر اگلی رات نفرت اور مایوسی سے لبریز رحمت خان شراب کے نشے میں اللہ وسایہ کی بیٹھک میں بے ہوش پڑا تھا تو اللہ وسایہ نے اس کی بہن اور اپنی محبوبہ مختارہ کا ہاتھ اپنے ہاتھوں سے پیار سے تھاما۔ وہ بولی، اللہ نہ کرے، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ وہ خوف زدہ ہو کر سمٹ گئی۔ ہاں، میں سچ کہہ رہا ہوں، تمہارا بھائی ہم دونوں کو قتل کر دینا چاہتا ہے، اسے شک ہے کہ اس کے بھائی کی پھانسی کا سبب میں ہوں۔ لیکن اسے یہ شک کیسے ہوا؟ کیا اسے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ بھابھی میرا الزام اپنے اوپر لے کر لالا کرامت کے ہاتھوں ماری گئی؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اللہ وسایہ، ہم تباہ ہو گئے، ہمارا من ہمیشہ کھوٹ سے پاک تھا، لیکن میرا بھائی اپنی سوچ کے ہاتھوں قاتل بن گیا۔ کاش وہ پوری حقیقت جان لیتا تو۔ مگر مختارہ، ہماری زندگیاں بھی اب خطرے میں ہیں۔ اللہ وسایہ نے طویل سانس لیتے ہوئے اپنے ماتھے سے پسینہ پوچھا، میں ابھی زندہ رہنا چاہتا ہوں۔ اللہ وسایہ نے بہت دھیمی آواز میں زندگی کی آرزو کرنا شروع کی۔ پھر اگلا دن ڈھلا تو اللہ وسایہ اور رحمت خان دونوں کی لاشیں گلی میں ساتھ ساتھ رکھی ہوئی تھیں اور دونوں گھروں کی عورتیں دھاڑے مار مار کر آسمان سر پر اٹھا رہی تھیں، لیکن مختارہ کی آنکھوں میں آنسو نہیں اتر رہے تھے۔ وہ پتھرائی ہوئی دونوں لاشوں کے پاؤں کی جانی بیٹھی تھی۔ اس نے دونوں کو کھانے میں زہر دے دیا تھا۔
کچے راستے، جناب رشید مصباح کا افسانہ خالد حمید سنا رہے تھے۔ اور اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے ادبی مجلے سدارنگ کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے۔ اجازت کا طالب ہوں، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے میں ہوں اسد نذیر۔